تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناریے برگساں نہ ہوتا۔ ہیگل ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے اس کا تلسم سب خیالی۔ محکم کیسے ہو زندگانی کس طرح خودی ہو نا زمانی۔ آدم کو ثبات کی طلب ہے دستور حیات کی طلب ہے۔ دنیا کی عشاء ہو جس سے اشراق مومن کی اذان ندائے آفاق۔ میں اصل کا خاص سومناتی آبا میرے لاتی و مناتی۔ تو سید ہاشمی کی اولاد میری کفِ خاک برہمن ذات۔ ہے فلسفہ میرے آب و گل میں پوشیدہ ہے ریشہائے دل میں۔ اقبال اگرچہ بے ہنر ہے اس کی رگ رگ سے باخبر ہے۔ شولہ ہے تیرے جنوں کا بے سوز سن مجھ سے یہ نقطۂ دل افروز۔ انجام خرد ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دوری۔ افکار کے نغمہائے بے صوت ہیں ذوق عمل کے واسطے موت۔ دین مسلک زندگی کی تقویم دین سر محمد و ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شخصیت، ان کی شاعری اور نثری آثار کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں یوشا حیاتی حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، جو نامور دانشور، شاعر، ادیب اور مختلف یونیورسٹیوں کے میں اردو زبان کے استاد رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔
ہم یہ چاہیں گے کہ آج آپ سے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے کلام میں موجود تصور خودی کے حوالے سے بات کریں۔ آپ نے اپنے کلام میں خودی کا کیا مفہوم پیش کیا ہے اس کے حوالے سے؟
دیکھیے یوشا صاحب، بات یہ ہے کہ علامہ کے مختلف فلسفیانہ تصورات اور نظریات پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ علامہ کی پوری فکریات میں خودی ایک مرکزی تصور کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وہ تصور ہے جس کے گرد ان کے تمام افکار، اگر ہم یہ کہیں کہ گردش کرتے ہیں، گھومتے ہیں، تو یہ بالکل درست ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ کے ابتدائی کلام سے ہی اس کے آثار ہمیں مل جاتے ہیں اور آخر تک اس تصور کو علامہ اقبال نے نو بنو پیرایوں میں پیش کیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خودی ہے کیا؟ یعنی سادہ لفظوں میں اگر ہم یہ بتانا چاہیں کہ خودی کیا ہے، تو اصل میں خودی نام ہے عرفان کا، عرفان ذات کا، اپنی ذات کی پہچان کا، خود شناسی کا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس تصور کی پرچھائیں یا اس کے کچھ نمونے ہمیں کلاسیکی فارسی شاعری میں بھی اور عرفان کی کتابوں میں بھی مل جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ تصور کوئی خالصتاً ان کا اپنا تصور ہے، لیکن اس کو جس طرح انہوں نے ایک نظام کی شکل دی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ علامہ کا موقف یہ ہے کہ انسانی وجود میں اللہ نے کمال درجے کے امکانات رکھے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پہ حضرت علی نے جب اپنے صاحبزادے حضرت امام حسین کی ولادت کی خبر انہیں دی گئی، تو انہوں نے بچے کو دیکھا، بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یا ولدی انت جسم صغیر وفی کا عالم کبیر، اے بیٹے تو جسم صغیر ہے، چھوٹا سا جسم رکھتا ہے، لیکن تیرے اندر ایک عالم کبیر موجود ہے. آپ اگر غور کیجئے تو یہی خودی ہے. یعنی اقبال نے یہ کہا ہے کہ انسانی وجود کے اندر لا تعداد امکانات موجود ہیں.
زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، وہ خودی کیا کہ جو قطرے کو
گوہر کر نہ سکے. اچھا، اور اسی کو انہوں نے اپنے کلام میں مثلا اسرار خودی میں یہ کہا کہ یہ نقطہ نور ہے، اصل میں نقطہ نور کے نام او خودیست، یعنی یہ خودی جو ہے یہ نقطہ نور ہے اور یہی شرار زندگی ہے. یعنی گویا انسانی وجود کے اندر جو لا تعداد صلاحیتیں اللہ نے رکھ دی ہیں ان کا ادراک کرنا خودی ہے. اور صرف ادراک کرنا نہیں، کیونکہ ادراک کافی نہیں ہے، ادراک کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ آیا ہم ان امکانات کو ترقی دیتے ہیں اور اس ترقی کے نتیجے میں انسان صحیح معنوں میں وہ چیز بن جاتا ہے جو خدا کا مقصود ہے، یعنی خلیفۃ اللہ فی الارض. کیا وہ زمین پر صحیح معنوں میں اللہ کا خلیفہ بنتا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور جو ذہانتیں اور جو امکانات اور جو ترقی کے یعنی جواہر اس کے اندر موجود ہیں، کیا ان کو وہ سیکل کرتا ہے اور صحیح معنوں میں ایک انسان
کامل
بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یہی ہے خودی، یہی ہے اقبال کا مقصود کہ ہم اس کو ترقی دیں اور انسان بالآخر صحیح معنوں میں خلیفۃ اللہ بن جائے.
اقبال کے تصور خودی سے اعتنا کرنے سے پہلے اقبال کے عہد کی تہذیبی، عمرانی اور سیاسی صورتحال کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اقبال کا عہد مسلم تہذیب کے زوال کا منظر پیش کرتا ہے. صدیوں تک پوری دنیا کو تمدن کے اعلیٰ اور حیات بخش عناصر سے مالا مال کر کے مسلم تہذیب اب زندگی کے مثبت جواہر سے محروم ہو چکی تھی اور اس میں نفی خودی، خانقاہیت، بیزاری، کم نگہی، حال مستی اور غلامی کے منفی تصورات نے جڑ پکڑ لی تھی. دنیا اسلام کے بیشتر ممالک مغربی استعمار کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. اقبال کا تصور خودی دراصل اس جسمانی غلامی اور ذہنی و فکری جمود کے خلاف 20ویں صدی کے بلند نگہی اور قوت ایمانی کے حامل ایک روشن فکر شاعر کا ایک نہایت مثبت اور حیات افروز رد عمل ہے جو اپنی پوری توانائی کے ساتھ اسرار و رموز میں ڈھل کر سامنے آتا ہے. اقبال خودی کو ایک بحر زخار سے تعبیر کرتے ہیں جو بے کنار ہے اور اپنے باطن میں انسان کی روحانی، فکری اور عمرانی ترقی کے لا تعداد عناصر سموئے ہوئے ہیں. اقبال کے نزدیک ذات حق نے انسان کو بے شمار امکانات سے نوازا ہے. انسان کا فرض ہے کہ اپنی ذات کا عرفان حاصل کرے اور اپنے باطنی امکانات کو عمل میں ڈھال کر حریت فکر و نظر کی علامت کی صورت اختیار کر لے. اس کے لیے اقبال نے جو نسخہ پیش کیا ہے وہ دراصل کلاسیکی مسلم فکریات سے ماخوذ ہے. اقبال کا تصور خودی قرآن کی ابدی تعلیمات سے روشنی پاتا ہے اور مسلم عرفا کے کلام سے الہام لیتا ہے. اقبال کے نزدیک خودی کے 3 مراحل ہیں: اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی. اطاعت اور ضبط نفس کے نتیجے میں انسان نائب حق بننے کا شرف حاصل کر لیتا ہے اور بقول اقبال نائب حق عناصر کائنات پر متصرف ہو جاتا ہے. وہ زمان و مکان کے حدود سے ماورا ہو جاتا ہے اور انسان کی صورت میں ڈھل جاتا ہے جسے قرآن نے انسان مرتضی کہا ہے. اقبال کے تصور خودی میں اثبات و ایجاب وجود کے عناصر پائے جاتے ہیں اور یہی گویا خدا شناسی کی تمہید ہے. اسی لیے اقبال نے واشگاف انداز میں کہا ہے، اگر خواہی خدا را فاش بینی، خودی را فاش تر دیدن بیاموز. انفرادی خودی کے ارتقاء کا اگلا مرحلہ اجتماعی خودی ہے جسے اقبال نے بے خودی کا نام دیا ہے. اقبال نے غیرت، حریت، تحرک، تسخیر، تعمیر اور تمجید جیسے فضائل کو خودی کے شینی ثمرات قرار دیا ہے. یہ تصور سمندروں میں طوفان اٹھانے والا اور جامع دلوں میں آزادی اور جد و جہد کی آگ بھڑکانے والا تصور ہے. اقبال نے تقدیر پرستی کے جامد تصور پر ضرب لگاتے ہوئے خودی ہی کی عظمت کا اعلان کیا ہے۔ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، اب بس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟
اچھا ڈاکٹر صاحب، جو خودی کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ اقبال کا سارا کلام جو ہے وہ خودی اور اس کے تمام موضوعات کے گرد گھوم رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال کے کلام کا مرکزی موضوع یہ خودی ہی ہے؟
دیکھیں، جیسا میں نے عرض کیا کہ مرکزی موضوع تو یہی ہے، اسی موضوعات سے اقبال کے دیگر تصورات نکلتے ہیں۔ مثلا زندگی کے بارے میں جو ان کا تصور ہے وہ بڑا حرکی تصور ہے، زندگی کو وہ ایک جوئے رواں کہتے ہیں۔
بالکل،
زندگی جوئے روان است و رواں خواہد بود، یعنی زندگی ایک چلتی ہوئی چیز ہے، ایک دریا ہے، دریائے ناپیدا کنار ہے، یہ کوئی رکی ہوئی چیز نہیں ہے، کوئی جامد چیز نہیں ہے۔
بالکل۔
اچھا، اسی طرح مثلاً ان کا یہ تصور کہ مسلم کلچر جو ہے اس میں انڈکشن جو ہے یا انڈکٹیو نالج جو ہے اس کی بنیادی حیثیت ہے، استقراء ہے، استقراء کے بانی مسلمان ہیں،
مسلمان
یہ تصور بھی اصل میں اگر آپ غور کریں تو اسی تصور خودی ہی سے ماخوذ ہے۔ یا مثلا اگر آپ اقبال کے تصور شاہین پہ غور کریں، ہیں جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، تو شاہین کا تصور بھی یہی ہے۔ اچھا، نوجوانوں سے جب خطاب کرتے ہیں، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، تو یہ شب لہو اپنے لہو کے میں جلنے کا نام کیا مطلب؟ یہی ہے نا کہ اپنی اندر کی صلاحیتیں جو ہیں، جو امکانات ہیں، ان کو پہچانا جائے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کے یہاں بنیادی تصور تو یہی ہے، لیکن اس تصور کو اقبال نے رنگن پیرایوں میں پیش کیا ہے۔
کہیں شاہین کہتے ہیں،
کہیں شاہین کا تصور ہے، اور یعنی کہیں جوئے رواں کا تصور ہے، اور کہیں یہ ہے یعنی
جنگجو مجاہد
کی صورت میں ہے، کہیں وہ مسلم ابطال اور عظیم انسان جو ہیں ان کو ایک ماڈل بنا کے پیش کرتا ہے کہ یہ خودی کے بہترین مظہر ہیں۔ طارق ابن زیاد کو آپ دیکھ لیجئے، یا محمد بن قاسم ہے، یا اور بہت سی شخصیتیں ہیں جو مسلم تاریخ میں بڑے نام ہیں، یا مثلا خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور ان کو انہوں نے جہاد کی اور اعلاء کلمۃ الحق کی ایک علامت کے طور پہ پیش کیا ہے۔ یہ سارے مظاہر جو ہیں یہ دراصل خودی ہی کے مظاہر ہیں کہنا چاہیے۔ اور پھر اقبال جو ہے بار بار یعنی خطاب کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یعنی کس طرح ممکن ہے، یعنی اگر کوئی شخص انسان کامل کے کا مرتبہ حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ کون سے وسائل،
خودی نہ بیچ فقیری میں نام،
فقیری میں نام پیدا کر، یا مثلا یہ کہتا ہے کہ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں،
مسلمہ کیوں نہیں ہے؟
مطلب یہ ہے کہ بار بار سوال کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں۔ یا مثلا فارسی میں انہوں نے کہا کہ شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن بنور خیشتن،
خیشتن
شاہد ثانی شعور دیگرے، خیش را دیدن بنور دیگرے،
بنور
شاہد ثالث شعور ذات حق، خیش را دیدن بنور ذات حق۔ یعنی کس طرح ہم یعنی قرآن کا جو مرد مرتضی ہے اس کی جو خصوصیات قرآن نے گنوائی ہیں، ان خصوصیات کی روشنی میں اپنا مطالعہ تو کرو اور دیکھو کہ کیا واقعی تم یعنی ان مقاصد کی طرف گامزن ہو یا نہیں ہو۔ پھر یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک چیز ہے، اس سے بڑی چیز اس نے حاصل کرنی ہے۔ ذ شرر ستارہ یویم، ذ ستارہ آفتابے، سر منزل ندارم کے بمیر من قرار، جو نظر قرار گیرت بہ نگار خوب روئے، تپداں زمان دلے من پہ خوب تر نگارے۔
علامہ اقبال کی شاعری میں مومن کی تعریف کس طرح کی گئی ہے؟
مومن کی تعریف تو علامہ نے اتنی اچھی کی ہے کہ آج دن تک ہماری ادب کی تاریخ میں مومن کی تعریف اس طرح نہیں کی گئی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفری، کار کشا کار ساز۔ اس سے بہتر تعریف مجھے پوری اردو شاعری میں کہیں نہیں دکھائی دیتی، اور یہ علامہ کا موجز اثر کلام ہے جس نے نہ صرف یہ کہ مومن کا ایک امیج، ایک تصور پوری قوم میں، پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، بلکہ آپ یہ جانیے کہ اس امیج نے مومن کو بہت اعتماد بخشا ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، جو موضوعات کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو ڈاکٹر محمد اقبال کے کلام میں اسرار خودی کے حوالے سے جو حاوی موضوعات ہیں وہ کیا کیا ہیں؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ اسرار خودی ہی اصل میں علامہ اقبال کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے تصورات خودی کی بہت اعلیٰ پیمانے پہ اور نہایت مؤثر انداز میں وضاحت کی ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس میں ابتدان یعنی رومی کا ذکر کیا ہے کہ رومی مجھے نظر آئے اور رومی میرے مرشد ہیں، اور ان کے ایما پہ گویا میں نے یعنی یہ خودی کے بھید اور اسرار جو ہیں ان کو نمایاں کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد وہ اپنی فارسی کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں یعنی ہندی ہوں، ہندی ام از فارسی بیگانام، ماہ نو باشم تہی پیمانام، گرچہ ہندی در عضوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین ترست۔ کہ فارسی کا میں نے سہارا اس لیے لیا ہے کہ فارسی میرے لیے زیادہ
شیرین تر زبان ہے،
زبان ہے، اور اس میں میں ایک مرکزی تصور کو بیان کروں۔
صحیح۔
اس کے بعد علامہ نے اسرار خودی میں تین مراحل بتائے ہیں خودی کے، یعنی اگر کوئی شخص عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی ذات کا تو کیسے حاصل کر سکتا ہے، اس میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ اطاعت کا ہے، دوسرا مرحلہ ضبط نفس کا ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ نیابت الہی کا ہے۔ پہلا مرحلہ جو اطاعت کا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک ذات حق کی کامل اطاعت نہ کی جائے اور اپنی ذات کی نفی نہ کی جائے، اپنی ذات کا اس بات ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر غور کیجئے تو خود کلمہ لا الہ یہ بھی ایک سطح پہ نفی ہے اور ایک سطح پہ اس بات ہے،
بالکل،
یعنی گویا اس بات جو نفی سے ظہور
خودی کا سر نہاں،
خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیل حساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے،
سرم
کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال نے پہلا مرحلہ اطاعت کا بتایا، اور اس میں انہوں نے ایک مثال دی ہے اونٹ کی، کہ یہ جو ہے شتر کی مثال دیکھو کس قدر صابر ہے، اور سفر جب کرتا ہے تو در سفر صابر طرز اسوار خیش، اپنے سواری
سے بھی زیادہ
اسے زیادہ صابر ہے، تو تو بھی اے مخاطب یہی روش اختیار کر، اور دیکھو صحرا میں چلتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، مصائب برداشت کرتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہارتا۔ اسی طرح اگر تم اللہ کی طرف نکلے ہو اور اس کا عرفان حاصل کرنا چاہتے ہو تو شدائد اور تکلیفیں تمہیں برداشت کرنا پڑے گی۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے، یعنی اطاعت کے بعد ضبط نفس، یعنی جب تک نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے اور یعنی گمراہ کرتا ہے، اس پر قابو نہ پا لیا جائے، تب تک ہم اپنے اندر کے باطنی اعلیٰ جوہر جو ہیں ان کو نہ پہچان سکتے ہیں نہ ان کو سیکل کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ کیا ہے، تیسرا مرحلہ ہے نیابت الہی، یعنی گویا اس تیسرے مرحلے پہ پہنچ کے یعنی انسان میں خلیفۃ اللہ بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یعنی اس کو بھی اقبال نے ایک مرحلے کے طور پہ شمار کیا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ محض خلیفہ ہو جانا کافی ہے، خلیفہ ہونے کے بعد خلیفہ ہونے کے جو تقاضے ہیں، جو اس کی مقتضیات ہیں، ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اقبال بار بار نہ صرف یہ کہ اسرار خودی میں بلکہ اپنے دوسرے کلام میں بھی بار بار اس کا اعلان کرتے ہیں، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا پیشے کام، دنیا کی امامت کا، یا مثلا یہ کہ در تہے تاکجات در تہے بالے دگرامی باشی در ہوائے، یعنی آزاد ہوا میں اڑنا سیکھ تو۔ ہاں، یہ اقبال کا میں سمجھتا ہوں بنیادی نقطہ ہے جس پہ وہ بار بار زور دیتے ہیں، اور عزت نفس پہ زور دیتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی جوہر ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔
غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ذوق یقین پیدا، جو ذوق یقین پیدا، پکڑ جاتی ہیں زنجیریں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ذوق یقین پیدا، جو ذوق یقین پیدا، پکڑ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ذوق یقین پیدا، جو ذوق یقین پیدا، پکڑ جاتی ہیں زنجیریں۔
وقتی ما در مورد اقبال می اندیشیم شخصیتی باید توجه داشته باشیم
که در جب ہم علامہ اقبال کے سلسلے میں سوچتے ہیں تو ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ پہلے مرحلے میں ایک بھرپور فلسفی شمار ہوتے ہیں۔ اقبال نے ایک ایسا فلسفہ تخلیق کیا، ایک ایسے فلسفے کی بنیاد ڈالی جس کا نام خودی ہے، سلفہ ہوا فلاسفیہ یا فلاسفیہ سلفہ ہوا۔ اقبال اس فلسفے میں بیان کرتے ہیں کہ انسان ایک نہایت مضبوط ارتکازی طاقت کا حامل ہے کہ اگر وہ اسے اپنے ضمیر میں پروان چاہے اور اس کی تربیت کرے تو یہ استطاعت پیدا ہو جائے گی کہ اپنی تمام خواہش و آرزوئیں پوری کر لے۔ البتہ یہ وہی نظریہ ہے جو ہمارے عرفانی نظریے میں بھی موجود ہے، لیکن علامہ اقبال نے اس کے وسیع پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ مثلا اگر حلاج نے ان الحق کی بات کی ہے، یعنی اپنی خودی کو اس مرتبے پر پہنچا دیا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے، اقبال اس مرتبے سے بھی آگے نکل چکے ہیں، یعنی انسان کی خودی کو اس منزل تک پہنچا دیا ہے کہ خداوند عالم بھی اپنی تمام تر عظمت کے باوجود اس کی تلاش و جستجو میں اور اسے پانے کے در پہ ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جس کے لیے در حقیقت یہ کہنا چاہیے کہ دنیائے تفکر میں کم از کم مشرق کے لیے یہ ایک نئی بات ہے۔ یہ در حقیقت ایک استعلائی تفکر ہے، یعنی ایسی فکر ہے جو انسان کو عظمت کی معراج پر پہنچا دیتی ہے اور وہ عظمت کی بلندیوں کی جانب گامزن ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں مولوی کے یہاں اس کی کافی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ انسان کو، اپنے آئیڈیل انسان کو، اس مرتبے پر پہنچاتے ہیں جو اس سلسلے میں ہماری بہت سی حدیثوں سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ مثلا الا للہ رجالا اذا ارادا اراد، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے انسان ہیں کہ اللہ کا ارادہ ان کے ارادے پر منحصر ہے۔ علامہ اقبال بھی خودی کے سلسلے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انسان ایسی مجموعی طاقت و توانائی کا نام ہے جو اسے ایسی منزل پر پہنچا سکتی ہے کہ اپنی تمام خواہشات پوری کر سکتا ہے۔ مولوی اگر اپنی معروف غزل میں یہ شعر کہتے ہیں کہ چه تدبیری مسلمانم کہ من خود را نمی دانم، نہ گبرم نہ یہودم نہ ترسایم مسلمانم، اس کے بعد اس غزل کے مقطع میں کہتے ہیں کہ نشانم بی نشان باشد، مکانم لا مکان باشد، نہ تن باشد
نہ جان باشد کہ من خود جان جانان ہوں۔ عرفانی لغت اور فلسفے کی اصطلاح میں اگر ہم جان جانانم اصطلاح کو دیکھیں تو ہمیں اس کے سامنے لکھا ملے گا کہ اس سے مراد ذات حق تعالیٰ ہے۔ بنابراہ جب مولوی کہتے ہیں کہ من خود جان جانانم، یعنی میں خود وہی خدا ہوں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ میں در حقیقت خدا ہوں، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان اس منزل پر پہنچ سکتا ہے کہ خدا کی مانند ہو جائے۔ یعنی مولوی، بایزید، حلاج اور اقبال جیسے ہمارے اسلامی مفکرین کی نظر میں انسان اتنا عظیم ہے کہ اس مرتبے پر پہنچ سکتا ہے۔ علامہ اقبال کی باتوں کا نچوڑ بھی یہی ہے، یعنی یہ کہ ہم مشرقی انسان سے اپنی مراد کو وہ اپنی معروف کتاب میں پیش کرتے ہیں کہ ان کی مراد اور مقصد مسلمان انسان ہے۔ وہ اس مسلمان انسان سے کہتے ہیں کہ تو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ خدا کو تیری مرضی پیاری ہو اور اس کا ارادہ تیرے ارادے پر منحصر ہو۔ بنابراہ اپنی حیثیت ضائع مت کرو، جان لو کہ تم اپنی منزل اور اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہو، لیکن مجموعی طور پر تمہیں اس کے لیے اپنی عقل استعمال کرنی پڑے گی، نہ یہ کہ اپنی عقل کو استعمال ہی نہ کرو۔ اور یہی علامہ اقبال کا پورا فلسفہ خودی ہے۔ بطور خلاصہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک عظیم نظریہ ہے جس کے ذریعے علامہ اقبال اقوام مشرق میں حرکت اور تحرک پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مسلمان قوموں اور اپنے افکار کو اپنی ایک نہایت خوبصورت غزل میں یوں بیان کرتے ہیں: ما از خدائی گم شدیم او بجستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ در خاک دان ماں گوہر زندگی گم است، ان گوہری کے گم شدے ماں یا کہ اوست۔ یعنی وہ من مطلق اور من غائی کو انسان کی خودی کے مساوی قرار دے رہے ہیں۔
تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔